الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته التي خطبها يوم حجة الوداع ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في يومكم هذا في شهركم هذا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، آج جمعہ کا دن ہے اور گزشتہ کل عید کا دن تھا. کل بھی عید تھی، آج بھی عید ہے، اس لیے کہ جمعہ کا دن بھی عید کا دن کہلاتا ہے. سات دن کے اعتبار سے جمعہ کا دن سید الایام کہلاتا ہے اور عید کا دن کہلاتا ہے، جس کا صحیح ترجمہ انگریزی میں ہولی ڈے ہے. واقعتاً یہ ہولی ڈے ہے، یعنی بڑا دن. ہولی ڈے کے معنی چھٹی نہیں بلکہ بڑا دن. اس بڑے دن میں اللہ تعالی نے عبادت کو اور اہمیت دے دی اور تھوڑا طرز اور طریقہ بدل دیا. عام دنوں میں ظہر کی چار رکعت سرراً آہستہ خاموشی کے ساتھ پڑھی جاتی تھی، اور آج کی جمعہ میں چھ دن کے بعد جو جمعہ آتا ہے اس میں قرات سررن نہیں ہوتی، امام صاحب جہرن پڑھتے ہیں. اور خوبی کی بات یہ ہے کہ دو رکعت میں تو قرات جہرن ہوتی ہی ہے، دوسری دو رکعت کا جو بدل خطبہ ہے وہ بھی جہرن ہوتا ہے. عشاء کی نماز تو آپ پڑھیں گے دو رکعت جہرن دو رکعت سرن، پہلی دو میں قرات سن لی، سورہ فاتحہ سنی، کوئی اور سورہ سنی، اس کے بعد پھر دوسری دو رکعت تو خاموشی کے ساتھ. لیکن یہاں یہ ہے کہ ظہر کی چال تو سرن اور آہستہ تھی، اس کے بدلے میں دو رکعت جمعہ کی اور پھر خطبہ دو، تو کتنی ہوگی؟ چاروں رکعت کا بدلہ جو ہے وہ پورا جہرن ہی جہرن ہے، بلند آواز سے. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ آج کو سننے کا دن ہے، آج سننے کا دن. اور دن میں تو خاموش رہو، چھ دن خاموشی کے ساتھ آ جاؤ، نماز میں شریک ہو جاؤ، لیکن آج کی ہر رکعت جو ہے ایک خطاب ہے، ایک گفتگو ہے. سورہ فاتحہ امام پڑھتا ہے، یہ ایک واز ہے، ایک تقریر ہے کہ بندہ اللہ تعالی سے کیا کہتا ہے. اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا، اللہ کی تعریف، اپنی بندگی کا اظہار، اللہ سے مدد مانگنے کا تذکرہ، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہنے کا کی دعا، اور اللہ کے نافرمان بندوں سے دور رہنے کی دعا. یہ پورا ایک خطاب ہے، ایک تقریر ہے. اس سورہ فاتحہ کو جتنا پھیلایا جائے اتنا پھیلتا ہے، اور جتنا سمیٹا جائے اتنا سمٹتا بھی ہے. علماء فرماتے ہیں کہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے. اب پھیلاؤ گے تو تیس پاروں میں ہوا کہ نہیں ہوا؟ پھیلتا بھی جائے گا اور سمٹتا بھی جائے گا. تو سورہ فاتحہ مستقل واس، اس کے بعد جو بھی سورت یا جو بھی رکوع پڑھا جائے گا اس میں کچھ نہ کچھ بیان ہی ہے، کوئی وعد ہے، کوئی نصیحت ہے، کوئی قرات ہے، کوئی بات بیان کی گئی، پچھلی امتوں کا واقعہ ہے یا پچھلے انبیاء کا واقعہ ہے یا کوئی توحید کا مسئلہ ہے. یا رسالت کا بیان ہے یا مرنے کے بعد کی زندگی کا بیان ہے یا پھر کچھ احکامات ہیں شریعت مطہرہ کے جو انسان کو دیے گئے ہیں. اور پھر دو خطبوں کے اندر جو کچھ بیان کیا جاتا ہے وہ سب سامنے. ہماری ایک کمی یہ ہے کہ ہم کو عربی نہیں آتی تو ہم بس سن لیتے ہیں آگے کیا ہو رہا ہے, سر کے اوپر سے گزرتی ہے. لیکن جو لوگ جانتے ہیں عربی زبان تو پھر اس خطبے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں. اسی لیے عرب میں خطبہ طویل ہوتا ہے. کیوں؟ عربی لوگ ہوتے ہیں, وہ زبان جانتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں. تو جو بات بیان کی جاتی ہے تو 20 منٹ کا خطبہ ہی ہوتا ہے وہاں. پندرہ ہم لوگ اگر سنیں تو اسی وقت سو جائیں. چلیں, یہ اچھا موقع ملا ہم کو سونے کا کہ خطبے میں کچھ بات تو سمجھ میں آتی نہیں, اس سے اچھا ہے کہ اس میں بیٹھے بیٹھے سو جاؤ, وضو بھی نہیں ٹوٹے گا. تو وہاں تو یہ حالت ہے. آپ نے ہرمین کا خطبہ سنا ہوگا, کتنا طویل ہوتا ہے
جی
وہ خطبہ. برائے وہ واقعی خطبہ ہوتا ہے, اس میں وعظ ہوتا ہے, احکام ہوتے ہیں. لیکن ہم لوگوں نے, ہمارے علماء نے اختصار کر دیا, شارٹ میں بتایا. کیوں؟ جانتے ہیں کہ قوم زبان سمجھتی نہیں ہے. خطبے کا حق ادا ہو جائے, خطبے کا حکم ادا ہو جائے, پہلا خطبہ 3 منٹ میں, دوسرا خطبہ 2 منٹ میں, تاکہ خطبہ بھی ہو جائے اور لوگوں کو بوجھ بھی محسوس نہ ہو. پھر اس کا بدل یہ رکھا کہ بھائی ہر ملک میں جو زبان بولی جاتی ہے یا جو زبان عام متن سمجھتے ہیں سمجھی جاتی ہے, اس میں بیان ہو, تقریر ہو, تاکہ لوگوں کو کچھ چیز بتائی جائے. یہ جو بیان ہوتا ہے جمعے سے پہلے, یہ در حقیقت ایک طرح کا خطبہ ہے. یوں سمجھو کہ ہرمین میں خطبہ 20 منٹ کا ہوتا ہے, یہ بیان 20 منٹ کا ہو رہا ہے. اور پھر خطبے کا حکم اس کو ادا کرنے کے لیے, اس پر عمل کرنے کے لیے 4 منٹ میں عربی میں کہہ دیا جاتا ہے. اور پھر یہ چیز مستقل بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں چلی ہے. یہ جو بیانات ہوتے ہیں جو میرے سے پہلے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مستقل مقرر کیے گئے علماء کہ جو جمعے سے پہلے بیان کرے. خطبہ الگ ہوتا تھا اور وہ بھی سمجھتے تھے. خطبے سے پہلے پھر عربی میں ایک مستقل بیان ہوتا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز فرماتے تھے, اور حضرات صحابہ جن کو اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی ہے وہ مستقل آواز کہا کرتے تھے. یہ سلسلہ بھی ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے چلا. بات پر بات نکل آئی, کوئی مقصود یہ بات کہنی نہیں تھی. بس اللہ تعالیٰ جو بھی بلوا دیتے ہیں, آپ حضرات کا فیض ہوتا ہے کہ آپ حضرات سننا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے سنوا دیتے ہیں. میں یاد کر رہا ہوں کہ آج جمعہ کا دن ہے, اور یہ وہ جمعہ ہے جو حج سے متصل ہے. جہاں عید سے متصل ہے وہیں پر حج سے متصل ہے. اور یہ وہ موقع ہے کہ جس میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل یہ خطبہ دیا. وہ خطبہ تو خطبہ یوم عرفہ تھا, جہاں بڑے بڑے بنیادی احکام بیان کیے. ظاہر ہے کہ یہ ایسا حج تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج ثابت ہوا. اور آخری حج تو ثابت ہوا بعد میں, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا اعلان فرمایا کہ حج میں جانا ہے, تو صحابہ کہتے ہیں کہ قدرتی طور پر زبان پر یہ جاری ہو گیا کہ حجۃ الوداع میں جانا ہے, حجۃ الوداع میں جانا ہے. اب ودا کے معنی تو رخصت کرنے کے آتے ہیں. ہم بھی گجراتی بولتے ہیں ودائیگی سے, کہتے ہیں بھائی کوئی نہیں ودائیگی کروانی سے, وہ عربی سے نکالا ہے. ودا رخصت کرنا ہے. تو صحابہ کی زبان پر چڑھ گیا کہ حجۃ الوداع میں جانا ہے, مطلب کوئی نہیں سمجھا, اور مطلب کی طرف کسی کا ذہن بھی نہیں گیا کہ کیا مطلب ہے حجۃ الوداع کا, یہ کون سا رخصت والا حج ہے. لیکن بعض بعض ذہنوں میں اشکال ہوتا تھا کہ کیوں حجۃ الوداع کہہ رہے ہیں, کیوں حجۃ الوداع کہہ رہے ہیں. جب 3 مہینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے, پردہ فرما گئے تب آنکھیں کھلی اور پردے اور بات سامنے آئے گا. اچھا یہ بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو رخصت کرنا چاہ رہے تھے اس لیے آپ نے یہ حج فرمایا ہے, یہ حجۃ الوداع. جب یہ اعلان ہوا تو تمام صحابہ تیار ہو گئے, چنانچہ اکثر صحابہ اکرام حجۃ الوداع میں شریک ہیں. شاید کوئی گھر بچاؤ مدینہ منورہ ہی نہیں پورے عرب کا کہ جس کے لوگ حج میں نہ آئے ہوں, اور یہ سب سے بڑی تعداد تھی اسلام کی جو حجۃ الوداع میں شریک ہوئی, 1,00,000 اور اس سے اوپر 23,000 24,000 جو بھی تعداد بیان کی گئی. 1,24,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ سب کے سب شریک ہوئے ہیں حجۃ الوداع میں. بہت سے صحابہ ان میں وہ تھے جو ساری زندگی صحابیت کے شرف سے مشرف ہوئے, بہت سے وہ تھے جو چند مہینوں کی صحبت میں تھے, بہت سے وہ تھے جو چند ہفتوں کی صحبت میں, اور کتنے صحابہ وہ بھی ہو گئے صحابہ جو صرف حج کرنے کے لیے آئے, کبھی حضور کو دیکھا نہیں, کبھی حضور کی زیارت نہیں ہوئی, تو نہیں ہوئی تو صحابی نہیں تھے, لیکن جب سنا کہ حضور حج کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا چلو ہم بھی حج کر رہے ہیں, ہم بھی حج کر رہے ہیں. وہ حج میں آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی, اس زیارت کی برکت سے صحابیت کے شرف سے مشرف ہو گئے اور 1,24,000 صحابہ بن گئے, پورا عرب امڑ آیا. اسی کو حجۃ الوداع کہتے ہیں, اور یہ ایک ہی حج ہے, اگرچہ حج اس سے پہلے اسلام میں ایک اور ہو چکا تھا 9 ہجری میں. علماء فرماتے ہیں کہ حج کی فرضیت 9 ہجری میں ہوئی ہے, اور اس سال چونکہ بہت سی باتیں ایسی تھیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج میں تشریف لے جائیں تو آپ کا وہاں جانا مناسب نہیں تھا, مشرکین بھی آتے تھے اور مشرکین اپنے انداز سے کچھ حج کیا کرتے تھے. ایک یہ بھی شکل تھی کہ ننگے بعد حج کیا کرتے تھے زمانے جاہلیت میں, امتیاز نہیں ہوتا کہ اسلام کا طریقہ کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحج بنا کر بھیجا, جاؤ اور کچھ اعلانات دیے. اس کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کچھ اور مخصوص احکامات پہنچانے کے لیے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر جو اعلانات کیے اس میں یہ بھی کہا کہ آئندہ سال سے بیت اللہ کا حج کوئی مشرک اور کافر نہیں کر سکے گا, اور اسی طریقے پر کوئی عریان ننگا ہو کر بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکے گا. وہ ساری جاہلیت کی اور جہالت کی باتیں تھی, یہ سوچ کر بعد ننگے طواف کرتے تھے کہ یہ کپڑے بھی ہمارے ناپاک ہیں, ایسے ناپاک کپڑوں میں حج ابھی شیطان کی چال ہے اور کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو بدن بھی ناپاک ہے اس کو بھی نکال کے آؤ کہیں, بدن کی کھال بھی چھیل کر کہیں ڈالو اور پھر آؤ تم. شیطانی چالیں ہوتی ہے, جب انسان کو صحیح علم نہیں ہوتا تو پھر ایسی سب سوچتی ہے کہ نہ ان کپڑوں میں تو ہم گناہ کرتے آئے ہیں, لہذا ان کے ساتھ طواف کیسے کریں, لہذا یہ کپڑے نکالو. حیران ہوا کہ لا یطوفن بالبیت عریان, کوئی ننگا آئندہ سال آ کر طواف نہیں کرے گا, کوئی کافر کوئی مشرک طواف نہیں کرے گا, اور یہ اور وہ بہت سے احکامات کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو امیر الحج بنا کر بھیجا. جب تمام باتیں طے ہو گئی کہ اب اسلامی طریقے پر حج ہوگا تو نبی کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, اور وہ یہی حضور کی ہجرت کا 10واں سال ہے, 10 ہجری میں آپ نے حج فرمایا اور آخری پیغامات جو دیا اس میں سے یہ ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے اس وقت نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پوچھا بتاؤ یہ کون سا دن ہے, صحابہ خاموش رہے حالانکہ سب کو معلوم تھا جمعہ کا دن ہے, فرمایا کیا یہ وہ دن نہیں, کہا ضرور, کہ یہ عرفے کا دن نہیں, کہا ضرور عرفے کا دن ہے, بھئی کون سا مہینہ ہے, پھر خاموش, اللہ و رسول و عالم. کہا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے. یوں سب سے استسوا کروایا, معلوم کروایا اب ذی الحجہ کا مہینہ اور حج کا موقع. سب کے دلوں میں یہ تھا کہ یہ دن تو بہت ہی محترم ہے, قابل احترام ہے, قابل عزت ہے. اس کے بعد پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جیسے تم اس دن کی حرمت جانتے ہو, اس مہینے کی حرمت جانتے ہو, اس کو سامنے رکھ کر اب سنو. ہلا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم. تمہارا آپس میں ایک دوسرے کے مال کو لینا, دوسرے کا مال کھا جانا اور ایک دوسرے کے عزت کے پیچھے پڑ جانا اور ایک دوسرے کے خون کے پیچھے پڑ جانا, قتل کرنا, یہ سب تم پر حرام ہے. حرام علیکم. کحرمتی یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا, تمہارے شہر کی جو حرمت ہے اس حرمت کا انداز کیجئے. اس مہینے کی حرمت, اس سال کی حرمت, اس دن کی حرمت, اس حرمت کو سامنے رکھ کر یہ یاد رکھو. زمانے جاہلیت میں نہ کسی کا مال محفوظ تھا نہ کسی کی جان محفوظ تھی. اعلان ہو گیا کہ آئندہ سے کسی کا مال کسی کے لیے لینا جائز نہیں ہے. اسی لیے چوری پر قطعیت, ہاتھ کاٹنے کی سزا مقرر کی, حتیٰ کہ تھوڑی مقدار کی چوری پر بھی اتنی بڑی سزا دی گئی. کیوں؟ تاکہ ہر انسان دوسرے کے مال سے کما حق ہو احتیاط کرے. چوری کرنا, لوٹ مار کرنا, ڈاکہ ڈالنا, اس سب کی حرمت واضح ہو گئی. اور وہ اعراضکم, کسی کے پیچھے پڑ جانا یعنی کسی کی عزت لینا, کہہ دینا تو زانی ہے, تو حرامی ہے, تو ایسا ہے, تو ویسا ہے, آخری انداز کی گالیاں جو دی جاتی ہیں. فرمایا اسلام میں یہ بھی حرام ہے. اور پھر دماءکم, تمہارے خون, کسی انسان کو قتل کرنا, بالخصوص کسی مسلمان کو قتل کرنا, مؤمن کو قتل کرنا, یہ حرام ہے. قرآن کریم میں صاف فرمایا گیا ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم, جو شخص کسی مومن کو عمدن قتل کرتا ہے اس کی سزا جہنم ہوتی ہے. تو حدیث شریف میں فرمایا کہ اگر سارے اہل ارض, تمام زمین والے کسی ایک مومن کے قتل میں سب شریک ہو تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں ڈال دیں گے. ایک مومن کا قتل اتنا حرام ہے, لا کبہم اللہ جميعا, اللہ سب کو, ساری دنیا نے مل کر پلان بنا کہ فلاں کو قتل کرنا ہے اور کر دیا تو پھر اللہ ان سب کو جہنم میں ڈالے. اللہ اس سے بچائے. کتنا بڑا سبق ہے اسلام نے دیا ہے, اور اسے وہ کہتا ہے اسلام رحمت للعالمین بن کر آئے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر آئے, رحمت کا سبق دیا ہے. کسی کی جان, کسی کا مال, کسی کی عزت پر کوئی شخص بھی حملہ نہیں کر سکتا اگر انہی باتوں کو سامنے رکھے. آج دنیا میں کتنے غلط قسم کے خون ہوتے ہیں, ناجائز خون ہوتے ہیں, یہ سب کا کی کیا سزا ہونے والی ہے وہ سامنے آ جائے. اور جس طرح براہ راست قتل کرنا حرام ہے, ایسی کسی قتل کے یا مومن کے ہلاک ہونے کا سبب بننا بھی اتنا ہی گناہ رکھتا ہے جو قتل کرنے کا. بہت سی مرتبہ کوئی انسان ایسی حرکت کر بیٹھا ہے جس کی وجہ سے بہت سے انسان ختم ہو جاتے ہیں, ہلاک ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اسے حفاظت فرمائے. خاص واقعہ یہ کہ کل جو واقعہ پیش آیا ہے منا کے اندر, اللہ تعالیٰ ان تمام مسلمانوں کو جو اس دنیا سے اس موقع پر رخصت ہو گئے, حج کا احرام تھا, حجاج تھے, بیت اللہ کا طواف باقی تھا, عرفات میں جا کر واپس آئے, حج ان کا ہو گیا, وہ سب کتنے نام تو اللہ ہی بہتر جانے, مقدار اور تعداد بھی اللہ جانے. اللہ ان سب کو شہادت عطا فرمائے, ان کی مغفرت فرمائے. اگر یہ قدرتی اسباب کے تحت ہے تو کسی پر کوئی مواخذہ نہیں, لیکن جیسا کہ پاس اندازے ہیں، لوگ بتاتے ہیں کہ شاید کسی کی سازش ہو، کسی کی حرکت ہو، تو پھر ایسے محفوظ اور ایسے اچھے مومنین کے قتل کرنے میں جو بھی سبب بنا وہ سب کے سب شریک ہیں، اور اس کی سزا اللہ تعالیٰ کے یہاں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈالے، اللہ حفاظت فرمائے. جہاں جہاں مومنین اس دنیا سے جائیں شہادت کا مقام حاصل ہو، مغفرت ان کی ہو جائے، اور اگر کسی مومن کے قتل میں، کسی مومن کی جان چلی جانے میں کوئی کسی بھی درجے کا حصہ لے رہا ہو، اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے کافی ہے. فسجد فیکم اللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. سبحان اللہ.